السلام علیکم، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان سارا زمان۔
اور السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان۔ ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی آر این این اور وائس آف امریکہ آپ کے لیے بین الاقوامی، ملکی امور، صحت اور دیگر موضوعات پر رپورٹس اور تبصرے لے کر آیا ہے۔ امید ہے آج بھی آپ کو ہمارا شو پسند آئے گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اپنے لائن اپس بھی بتائیں گے، اور لائن اپ جاننے کے لیے ہم وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں۔ جی سارا،
نگت، امریکی صدر براک اوباما کا دورہ بھارت اس ہفتے کی اہم خبر تھی، تو وائس آف امریکہ کی جانب سے ہم بھی آج سب سے پہلے اسی موضوع پر بات کریں گے اور سامعین کو سنوائیں گے کہ اس دورے سے خطے میں طاقت کا توازن طویل مدت میں کیسے متاثر ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ بات ہوگی ترکی اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیچیدگیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی دنیا بھر میں نومولود بچوں کو لاحق ہونے والے کچھ مہلک امراض اور ان کے علاج کی صورتحال کے بارے میں، اور امریکی خلا میں جانے کے لیے اب سہارا لیں گے ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ کا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے تو آپ کو آج کے شو کے آخر تک ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن ہر ہفتے ہی ہم آپ کے لیے معلومات سے بھرپور شو لے کر آتے ہیں، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، لہٰذا آئی ایم شیور کہ آپ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور بالکل مایوس نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو تھا وائس آف امریکہ کا لائن اپ، اور اب نگت امان آپ کو بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ جی نگت۔
جی بہت شکریہ سارا، آپ نے ہمیں لائن اپ بتایا۔ آر این این سے آج جن موضوعات پر رپورٹ سنیں گے ہمارے سامعین، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی بات کی صدر براک اوباما کا دورے بھارت بہت اہم ٹاپک تھا اس ہفتے کا، تو اس ہفتے آپ آر این این سے بھی اس پر مبصرین کا تبصرہ سنیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے گلگت بلتستان میں صاف پینے کے پانی کی دستیابی اور اس کے مسائل پر ہونے والے ایک سیمینار کا احوال۔ اس کے علاوہ صحت میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دیہی علاقوں کی حاملہ خواتین کو درپیش مشکلات اور حمل کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کے بارے میں، اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی سردیوں میں استعمال ہونے والی گرم مشروبات کی، اور آپ جانیں گے کہ لوگ سردی میں کیا پینا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آج ہمارا آر این این کی جانب سے لائن اپ، اور حسب معمول ہم دوبارہ سے رخ کرتے ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا کی جانب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ہفتے آپ کے لیے پہلی رپورٹ کیا لے کر آ رہی ہیں۔ جی سارا۔
جی سو لائن اپس آپ نے سنے، اور جیسا کہ نگت نے کہا کہ سردیوں کے گرم مشروبات کی بات ہوگی، تو اس کا مجھے تو بڑا سخت انتظار ہے کیونکہ یہاں پہ انتہائی سردی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور مجھے یقیناً یہ جاننے کا شوق ہے کہ پاکستان میں لوگ کس طرح اپنے آپ کو گرم رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ ٹپس مل جائیں۔ سو یہ تو جناب باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج کے شو کی پہلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا گزشتہ ہفتے امریکی صدر براک اوباما نے بھارت کا دورہ کیا، اور اس ملک کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے پہلے امریکی صدر بھی بنے۔ اس دورے میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان 2008 میں ہونے والے سول نیوکلیئر تعاون کے معاہدے کو قابل عمل بنایا گیا، جو بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے بھارت پر زور دیا کہ وہ خطے اور خاص طور پر ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں اپنے کردار کو وسعت دے، جس سے بھارتی وزیراعظم نے بھی اتفاق کیا۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کے مقابلے میں بھارت کو ایک طاقتور ملک کے طور پر کھڑے ہونے میں امریکہ مدد دینا چاہتا ہے۔ صدر اوباما کے دورے میں ہونے والی پیش رفت خطے میں طاقت کے توازن کو آنے والے برسوں میں کس حد تک متاثر کر سکتی ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس نے بات کی نئی دلی میں پاکستان کے لیے سابق بھارتی ہائی کمشنر ٹی سی اے رنگچاری، صدر اوباما کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سرگرم کارکن ڈاکٹر طاہر روہیل اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد سے۔ تو ان کی گفتگو ہم سنیں گے، اور سب سے پہلے ہم سنیں گے مسٹر رنگچاری کی رائے۔
جہاں تک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کی آج انسٹالڈ پاور کیپیسٹی دیکھیں تو وہ ہے 234 جیگا واٹ۔ اس میں جو نیوکلیئر پاور ہے وہ صرف 5000 میگا واٹ ہے۔ تو نیوکلیئر پاور آج کی تاریخ میں ہندوستان میں بہت ہی چھوٹا رول پلے کرتا ہے جہاں تک کہ انرجی کا سوال ہے، اور ہندوستان کے ترقی میں پاور جنریشن بہت ہی اہم ہے، اور اگلے جو نیوکلیئر پاور پلانٹ وغیرہ لگانے میں کم سے کم 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ اب 8 سے 10 سال انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہندوستان کے لیے، کیونکہ ہمیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ آج سے ہی شروع کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ زیادہ پولیٹیکل لیول پہ، سمبولک لیول پہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس لحاظ سے کہ کل صبح سے ہی جیسے کئی اٹامک پاور پلانٹ وغیرہ جو ہیں उसकी वजह से हिंदुस्तान की एनर्जी सिचुएशन जो है तब्दील हो जाएगी उसमें। एक चीज, दूसरी और चीज इसमें जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो टारगेट सोलर पावर के लिए रखा गया है वो 2022 तक के 100 गीगावाट का, यानी कि आज 234 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके बनिस्बत यहाँ पर 100 गीगावाट है वो सोलर एनर्जी से होगा। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी और इसका सोलर एनर्जी का कंपैरिजन करें तो सोलर एनर्जी ज्यादा काफी अहम होगा, तो इसलिए इसका सिंबॉलिक और पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा अहम होगा जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे दोनों सरकारों के बीच में जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है। यहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है कि ड्रोन वगैरह जिसकी आपने बात की है, इस तरह की टेक्नोलॉजी तो आज कोई मतलब नई चीज नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी कंपनीज जो है ये इस तरह की चीजें बना रही हैं। इसमें भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा सिंबोलिज्म के हिसाब से देखना चाहिए कि आज अमेरिका जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान को वेपन्स टेक्नोलॉजी वगैरह जॉइंट प्रोडक्शन इन सब चीजों में बातचीत करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो है वाकई में कार्यान्वित भी हो जाए, मतलब कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए।
और डॉक्टर ताहिर रुहेल, अमेरिका की जो जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसमें भारत की क्या और कितनी अहमियत है?
ये जो खत्ता है दुनिया का, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को महफूज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको उसमें हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं उनके तहफ्फुज के लिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो डिफेंस पॉलिसी है उस पे इस इलाके पे उसी लिहाज से ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिस लिहाज से ये इलाका मुआशी तौर पे, फाइनेंस के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे और एज अ कंज्यूमर यानी अमेरिका और वेस्ट की चीजों के खरीदार के तौर पे इस तरह से ये इलाका सामने आ रहा है। चूंकि इंडियन इकॉनमी बहुत डेवलप कर गई है और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मैंने जिक्र किया उसमें इंडिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो बुनियादी तौर पर इंटरनेट की वजह से हुई है। और इसमें मैं साथ ये भी कहता जाऊं कि पाकिस्तान भी उसी सफ में आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये पिछले 20-30 सालों की इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटी को मिस किया।
ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब, आप ये बताइएगा कि सदर ओबामा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिन माहिदों पर उन्होंने दस्तखत किए हैं उसके खिते पर आप क्या असरात देखते हैं?
जो हिंद है वो उनके लिए एक मजबूत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है जो चीन के साथ मुकाबला कर सकता है। अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वो बड़ा मौजूद मुल्क है इस इलाके में, जो उसका खासकर महल वकू है उसकी वजह से। लेकिन कहाँ तक ये हिंदुस्तान जो है वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो चीन के साथ इस वक्त उसकी बड़ी बहुत बड़ी तजारती वो है, ताल्लुक है चीन के साथ, और आया वो ये कर सकेगा जो अमेरिका उससे मतलब मुतालबा करेगा कि क्या वो चीन के साथ इतना आगे तक जाएगा कि ये उसके साथ राइवलरी इतनी बढ़ जाए कि वो उसके बाकी जो सियासी और तजारती ताल्लुकात है उसके ऊपर असरअंदाज होने शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में एक अलायंस तो बन रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में हिंद उसमें इतना सरगर्म रुकन नहीं होगा जितना मतलब है कि जापान या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ममालिक जो है जिस तरह की दिलचस्पी वो रखते हैं इसमें। बाकी पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात क्या है, मेरे ख्याल में एटमी मुआहदा है उसकी फौजी उसके ऊपर असरात इतने ज्यादा नहीं होंगे।
जी, ये तो था माहरीन का कुछ तबसरा इस हवाले से कि सदर ओबामा का दौरा भारत खित्ते के लिए क्या मानी रखता है, लेकिन यकीनन ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। और पाकिस्तान में तजिया कार इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद रेडियो न्यूज नेटवर्क में निगत अमान के पास। जी निगत।
जी बिल्कुल सारा, सदर ओबामा के दौरे भारत को लेकर पाकिस्तान में भी तबसरे और तजिये जारी हैं और मुख्तलिफ मुबसरीन इसको पाकिस्तान के तनाजुर में भी देख रहे हैं। खासतौर पर सदर बराक ओबामा की जानिब से भारत की अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत के ऐलान पर पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसा मुल्क जो जम्मू कश्मीर के तनाजे जिसे आलमी अमन और सलामती के मामले पर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदादों की खिलाफ वर्जी करता हो کسی طور سلامتی کونسل میں خصوصی حیثیت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ تو تھا مشیر خارجہ کا بیان۔ صدر باراک اوباما کے دورے کے دوران بھارت اور امریکہ کے مابین مختلف معاہدے بھی طے پائے ہیں۔ ان معاہدوں کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات اور امریکہ کی جانب سے بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے اعلان پر پاکستان کے دفاعی اور سیاسی مبصرین کا تبصرہ پیش خدمت ہے، آر این این کے نمائندے حق نواز جیلانی کی رپورٹ میں۔
سیاسی اور عسکری تجزیہ کار امریکی صدر اوباما کے دورے کو اس حوالے سے بھی اہمیت دے رہے ہیں کہ مستقبل میں اس دورے کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان نئے معاہدوں کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، ہم نے جنرل ریٹائر طلعت مسعود سے پوچھا۔
پاکستان جو ہے وہ ایک سبجیکٹ رہا ہے میرے خیال میں ان کی بات چیت کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے ان کے اوپر باور کرانے کی کوشش کی ہوگی، مودی صاحب پر اس وقت تناؤ ہے، ٹینشن ہے، اس کو کم کیا جائے، اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ لڑ رہا ہے بقا کی، وہ اس پر پوری طور سے توجہ دے سکے۔ دیکھتے ہیں کہ جب اوباما صاحب جاتے ہیں تو کیا انڈیا کے برتاؤ میں، ان کے رشتوں میں کچھ بہتری آتی ہے، تناؤ میں کمی آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پاکستان چاہتا تھا کچھ حد تک ہوا ہے، لیکن اگر پاکستان پر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا، اور ان کو یہ شے مل گئی کہ امریکہ بھی میرے ساتھ ہے اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔
کیا صدر اوباما کے دورے بھارت سے پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ سابق سفیر سلمان بشیر نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا۔
لیکن صدر کا دورہ انڈیا جو ہے وہ اس سے کسی لحاظ سے درخل میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اس سے پاکستان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آئی تھنک ہمارے تعلقات بھی وہی طاقتوں کے ساتھ، یورپین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اور ہمارا تعاون بہت کنکریٹ لیول پہ ہے، مطلب اس کے پریکٹیکل اسپیکٹس۔ بات اگر کرنی ہے تو پھر بات یہ کریں گے جی خطے میں خوشحالی لانے کے لیے، امن سلامتی لانے کے لیے پاکستان انڈیا کی بات چیت ریزیو ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، سیاچن کا مسئلہ حل ہو، سرکری کا مسئلہ حل ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ نے اس قسم کی گفتگو وہاں پر بھی کی ہوگی، مگر اگر اتنا ہی ہو کہ جی اس وزٹ کے دوران، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اپنے حق میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نارمل تعلقات، نارمل گفتگو شروع کرے اور مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے، تو اگر وہ اس وقت یہ گرینڈ اسٹینڈنگ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے وہ لے کر وہ سب کچھ باقی چیزیں نظر انداز کر سکتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔
بھارت کے دورے میں امریکی صدر باراک اوباما نے بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل رکن بننے کی حمایت پر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر طلعت مسعود نے بتایا۔
میرے خیال میں یہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ایسے گروپ میں لوگ ہیں جیسے جرمنی ہوا، امریکہ ہوا وغیرہ، جو انڈیا کی رکنیت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے چین ہوا، اٹلی ہوا وغیرہ، ایک جو دوسرا گروپ ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے بیلنس اور خراب ہو جائے گا اور یہ انصاف پر مبنی نہیں ہوا۔ تو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے، وہ گروپ دوسرے گروپ میں جو کہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس میں چین بھی مخالفت کرتا ہے۔ تو 100% جب تک ایک تو سیکیورٹی کونسل کے ممبرز جو ہیں وہ رضامند نہ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میجورٹی نہ حاصل ہو، آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ بے شک ان کو خوش کرنے کے لیے سیکیورٹی کونسل کی سیٹ کے بارے میں کہہ دیں، لیکن حاصل ابھی کچھ نہیں ہوگا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی صدر اوباما کے دورے بھارت سے پاک امریکہ تعلقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے حق نواز جیلانی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
جی، صدر باراک اوباما کے دورے کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ اور آر این این کی رپورٹ سنی۔ پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے سے واپس آ کر مزید رپورٹس پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی امریکی صدر کے دورہ بھارت کی، جو عالمی سطح پر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اب ہم کچھ بات کریں گے دو ایسے ملکوں کی جن کے تعلقات بین الاقوامی سطح اور خاص طور پر مشرق وسطی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. میں بات کر رہی ہوں ترکی اور اسرائیل کی. یہ دونوں ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں اور ان کے آپس میں بھی قریبی تعلقات رہ چکے ہیں، لیکن 2010 سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ موجود ہے، جس میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور کیا تعلقات میں جلد کسی بہتری کی توقع بھی کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر کی رپورٹ.
سابقہ اتحادی ملکوں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تلخ بیان بازی کا آغاز انقرہ میں اس نیوز کانفرنس سے ہوا جس سے ایک روز قبل پیرس میں وہ ریلی منعقد ہوئی تھی، جس کے بارے میں مسٹر اردوان نے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے ہیں کہ مسٹر نتنیاہو نے فرانس کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے کے اس مارچ میں شرکت کا قصد کیوں کیا، اور انہوں نے مسٹر نتنیاہو پر زور دیا کہ وہ غزہ کے ان بچوں اور عورتوں کا حساب دیں جن کا انہوں نے قتل عام کیا تھا. مسٹر نتنیاہو نے اس کے جواب میں ان تبصروں کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ ان تبصروں کو مسترد کرے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر وہ واضح اخلاقیات کی بنیاد پر انجام پائے. ترک اخبار ملیت کے ایک سیاسی کالم نگار قادری گرسل کہتے ہیں کہ اس تلخ بیان بازی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت کے تحت دونوں ملکوں میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی.
It shows that the crisis situation goes on. The Cold War setting continues despite
every effort. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحرانی صورتحال جاری ہے. ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی ہر کوشش کے باوجود سرد جنگ کا منظر نامہ برقرار ہے. تیسرے فریق مثلا امریکہ کی جانب سے جو بھی دباؤ ڈالا جائے گا اس کی شدت خاک کتنی ہی کیوں نہ ہو، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوئی امید موجود نہیں ہے. واشنگٹن اپنے کلیدی اتحادیوں کے درمیان ان تعلقات کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے جو سن 2010 میں اس کے بعد خراب ہو گئے تھے، جب اسرائیلی کمانڈوز نے ترک قیادت کے اس بحری قافلے میں شامل 9 ترک باشندوں کو ہلاک کر دیا تھا جو اسرائیل کی جانب سے حماس کی زیر قیادت غزہ کی پٹی کی اقتصادی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اب جبکہ انقرہ اس ماہ کے شروع میں قطر سے نکالے جانے والے حماس کے سیاسی لیڈر خالد مشعل کو پناہ کی پیشکش کر رہا ہے، کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ترک اخبار طرف کے سفارتی کالم نگار سمی دیس کہتے ہیں کہ پناہ کی پیشکش ترک حکومت اور حماس کے درمیان پرانے تعلقات کا حصہ ہے.
Well, the government is extremely pro-Hamas and the pro-Muslim Brotherhood. Erdogan has been seen and Davutoglu has been
حکومت حماس اور اخوان المسلمین کی طرف بھرپور جھکاؤ رکھتی ہے. ترک صدر اردوان اور ترک وزیر اعظم داوتوغلو دونوں کو مشعل اور سابق مصری صدر محمد مرسی کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور ان میں بہت دوستی ہے اور انہوں نے اسے برقرار رکھا ہوا ہے. لیکن اسرائیل انقرہ پر حماس کو ترک سرزمین سے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اس تعلق کی نوعیت قریبی تعلقات سے بڑھ کر ہے. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حال ہی میں حملوں کے ایک ایسے سلسلے کو ناکام بنا دیا تھا جن کا حکم حماس کے کمانڈروں نے دیا تھا جو ترکی میں سرگرم ہیں. انقرہ اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل اب تک کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. لیکن سفارتی کالم نگار اتیس کا کہنا ہے کہ مغرب کی تنقید سے قطع نظر انقرہ کی جانب سے حماس کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کا امکان دکھائی نہیں دیتا.
Such reactions from Washington, for example, in particular, will elicit a counter reaction from Turkey, saying, you know, you first criticize Israel's brutality.
Washington کی طرف سے خاص طور پر یہ رد عمل ترکی کی جانب سے جوابی رد عمل پیدا کرے گا جو کہے گا کہ مثلا یہ کہ آپ سب سے پہلے تو حماس کے بجائے جو صرف اپنے لوگوں کے دفاع کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل کی بربریت پر تنقید کریں وغیرہ. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حماس کے ساتھ ترک حکومت کے تعلقات کے بارے میں واشنگٹن یا مغرب کی تنقید صورتحال میں کوئی زیادہ تبدیلی لائے گی، اس سے تو بلکہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب جبکہ مسٹر اردوان کی طاقت میں اضافہ ہو چکا ہے، انہوں نے ترکی کے سیکولر ماضی سے مزید دوری اختیار کر لی ہے اور وہ اپنی اسلامی شناخت کو اجاگر کرنے اور ترکی کو دنیا اسلام کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ترکی کو فلسطینیوں کے ایک حمایتی اور حماس کے ایک مددگار کے طور پر پیش کر چکے ہیں، جس نے اس ملک کی سمت کے بارے میں واشنگٹن اور یورپ کے خدشات کو جنم دیا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں صاف پینے کے پانی کی دستیابی کے حوالے سے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 44% افراد کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں, اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 17 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی کمی ہے. پاکستان کے دیہی علاقوں کی صورتحال تو اور بھی خراب ہے. وہاں پر لوگ پینے کے لیے پانی دور دراز علاقوں سے لاتے ہیں. بڑے شہروں کی اگر بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے وہاں پر فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں اور لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں, جس سے اموات بھی ہو رہی ہیں. اگر ہم گلگت بلتستان اور چترال کی بات کریں تو وہاں پہ بھی صورتحال کچھ تسلی بخش نہیں. البتہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے غیر سرکاری تنظیمیں وہاں کے کچھ علاقوں میں کام بھی کر رہی ہیں. گلگت بلتستان اور چترال میں جرمن حکومت اور آغا خان رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کے توسط سے پینے کے صاف پانی اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے کام جاری ہے. اس سے پہلے ان علاقوں میں 30-40% اموات پینے کے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہوتی تھیں, جس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. اس حوالے سے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہونے والے ایک سیمینار میں ایک جائزہ رپورٹ بھی پیش کی گئی. اس کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین کی اس رپورٹ میں.
آغا خان فاؤنڈیشن کا ذیلی ادارہ واسب گلگت بلتستان اور چترال کے بہت سارے علاقوں کے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. گزشتہ دنوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ایک سیمینار میں واسب کے زیر اہتمام گلگت بلتستان اور چترال کے علاقوں میں کیے جانے والے کاموں کا جائزہ پیش کیا گیا. اس جائزہ رپورٹ کے مطابق چترال میں 43%, گلگت میں 55% اور بلتستان میں 40% لوگوں تک جراثیم سے پاک پانی کی رسائی ممکن ہوئی ہے. اسی طرح چترال میں صفائی کے نظام میں 46%, گلگت میں 58% اور بلتستان میں 23% بہتری ہوئی ہے. تاہم ابھی بھی مذکورہ تینوں علاقوں میں 55% سے زائد لوگوں کو ان وسائل تک رسائی حاصل نہیں ہے. اس سیمینار کے انعقاد کے مقصد کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروس پاکستان کے چیئرمین حافظ شیرعلی نے کہا,
مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک 4 سال کا پروجیکٹ کنکلوڈ کیا تھا. ایک تو جرمن گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہماری لرننگ تھی, ہماری ڈسمینیشن تھی, وہ ہم پبلک کو بتائیں, اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کو اور دوسرے این جی او سیکٹر کو, کہ جو ہماری اس پروجیکٹ میں لرننگ تھی اور جو کام ہوا تھا تو اس کا امپیکٹ بتانا اور جو اس کی لرننگز بتانا.
گلگت بلتستان میں صاف پانی کی دستیابی اور صفائی کی حالت پر بات کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری آصف اللہ خان کہتے ہیں,
گلیشئرز بہت قریب ہیں, صاف ستھرے نالے ہیں, ندی نالے, دریا وہاں سے گزرتا ہے, لیکن یہ دکھنے والی چیزیں ہیں. ایکچول یہ ہوتا ہے کہ آبادیاں جو جہاں بھی ہیں ماؤنٹین ایریاز میں, ان کے ساتھ ان کا اکثر پیشہ جو ہوتا ہے وہ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے لیے باڑہ جات وغیرہ بنائے جاتے ہیں, تو ان کے باڑوں سے جو بھی گندگی نکلتی ہے وہ پینے کے پانی میں مکس اپ ہو کے کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے واٹر. تو یہ وہ چیز ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی. تو بہت کم ایسی آبادیاں ہیں جن کو صاف ستھرا پانی میسر ہے. تو گورنمنٹ بھی اور این جی اوز بھی اس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں.
واسب چترال کے ریجنل کوآرڈینیٹر شاہ کاریز نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے چترال میں پینے کے صاف پانی اور صفائی کا نظام بہت خراب تھا, اس لیے واسب نے مقامی لوگوں کی شراکت سے چترال کے بعض علاقوں میں کام کیا ہے. تاہم ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. شاہ کاریز ان علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
623 میں سے 117 گاؤں تک ابھی ہم پہنچے ہیں, تو باقی تو سارے پڑے ہوئے ہیں. تیری چیک ویلی ہے جہاں پہ ہم نہیں گئے ہیں, ویلی ہے جس میں کئی گاؤں, تورکھو کا علاقہ ہے, اس میں کچھ حصوں میں ہم نے کام کیا ہے, باقی حصہ سارا پڑا ہوا ہے. یارخون, اپر یارخون اور بروغل کا ویلی ہے, وہاں پہ ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے, ان کو فیسلٹیز نہیں ملے ہیں. اس طرح آپ سادرن چترال میں آ جائیں گے تو سادرن چترال میں شیشکوف ایک ویلی ہے جس میں کئی گاؤں ہیں, وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. اور فردر ساؤتھ میں جائیں گے تو جنجرت کوہ ویلی ہے, اور ارسون ویلی ہے, آراندو ویلی ہے, اشریت ویلی ہے, ان جگہوں میں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں.
واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کولیبریٹو کونسل کے پاکستان میں ایڈوائزر تانیہ خان نے صاف پانی اور صفائی کی اہمیت پر ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ جو واٹر سپلائی اور سینیٹیشن ہے اس پہ ہمارے ملک میں ابھی بہت کام ہونا باقی ہے, کیونکہ جو بچوں کی شرح اموات ہے اس میں ہماری جو چائلڈ مورٹیلیٹی ہے وہ کافی ہائی ہے. سینیٹیشن اور صاف پانی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمارے ملک میں جتنی آبادی ہے اس میں 50% جو گھرانے ہیں ان کے پاس ایک بیسک لیٹرین نہیں ہے. تو اگر گھرانے کھلے میں جا کے انسانی فضلہ پھیلا رہے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ ڈائریا اور مختلف واٹر اینڈ سینیٹیشن انفیکشن بورن ڈیزیزز کا شکار ہیں. اس میں سینیٹیشن جو ہے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. پانی پہ ہماری سرکار نے اور اداروں پہ کافی کام کیا ہے کہ لوگوں کو پانی مہیا کیا جائے, لیکن پانی کی جو کوالٹی ہے سیف واٹر, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر پانی جو ہے وہ سیف نہیں ہوگا تو اس سے پھر جو بیماریاں ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن کی, وہ اس پہ تو بچے شکار ہوں گے.
سیمینار کے شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں, خاص کر گلگت بلتستان اور چترال میں پینے کا صاف پانی اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے کام ضرور ہوا ہے, مگر ابھی بھی ان علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی دستیابی اور صفائی کا نظام تشویشناک حد تک خراب ہے. اس سلسلے میں شرکا کا کہنا تھا کہ مقامی لوگوں کی شراکت سے ہی ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی, ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ آپ نے سنی. اور پینے کا صاف پانی یقیناً صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور جیسا کہ ہم نے رپورٹ میں سنا کہ پانی کو صاف بنانے سے شرح اموات میں بھی کمی لائی جا رہی ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں. اور آپ کی صحت یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, اور اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں صحت کا سیگمنٹ بھی شامل کیا جائے. آج بھی ایسا ہی ہوگا. آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ دلچسپ رپورٹس ہم اس بریک کے بعد لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پروگرام صدائے جہاں میں دوبارہ سے خوش آمدید. میں ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان, اور میرا ساتھ دے رہی ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے سارا زمان. پروگرام میں اب بات کریں گے صحت سے متعلق. اعداد و شمار کے مطابق ہر سال پاکستان میں 50 لاکھ کے قریب خواتین حاملہ ہوتی ہیں, جن میں سے تقریباً 65% خواتین کی زچگی ہسپتالوں کے بجائے گھروں کے اندر ہی ہوتی ہیں. ان میں 85% تعداد دیہی علاقوں کی خواتین کی ہے, اور ان تمام حاملہ خواتین میں سے 15% خواتین کو زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا بھی سامنا رہتا ہے. ایک اور اندازے کے مطابق پاکستان میں دوران زچگی 1 لاکھ خواتین میں سے 319 دیہی علاقوں اور 175 شہری علاقوں میں خواتین کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. اور پاکستان میں ہر ایک گھنٹے کے دوران 3 مائیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں, جبکہ 3,50,000 خواتین کو زچگی کے بعد خراب صحت اور معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جن میں غیر تربیت یافتہ دائیوں کے ہاتھوں زچگی کروانا, دوران حمل نامناسب خوراک اور دیکھ بھال کا نہ ہونا, اور خون کی کمی وغیرہ شامل ہیں. آر این این کی رپورٹر فاطمہ اظہر نے دیہی خواتین کو دوران حمل پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, جو پیش خدمت ہے.
پاکستان کے دیہی علاقوں میں خواتین کی صحت کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ماؤں کی حمل کے دوران اموات کا ہے, اور پاکستان میں سالانہ 1 کروڑ میں سے 4 لاکھ خواتین دوران حمل موت کا شکار ہو جاتی ہیں, جبکہ یہ تعداد دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. دیہی علاقے میں رہنے والی چند خواتین سے جب ہم نے دوران حمل ان کو پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے بتایا,
ہمارے گاؤں میں اسپتال نہیں ہے, پیسے ہوں گے تو جائیں گے, اگر نہیں تو اندر ہی گھس گھس کے مر جائیں.
میری بیٹیاں ہوئی ہیں, گھر میں پیدا ہوئے ہیں,
نہ ادھر جائیں گے نا تو کارڈ بنائیں گے اسپتال میں, تو پھر ہم بچہ ادھر پیدا کریں گے تو دوائی ملے گی نا.
ہمیں کوئی وقفے کا بارے میں کوئی بتانا ہو, کسی سے پوچھنا ہو, سرکاری اسپتال یہاں ہونا چاہیے, سرکاری لیڈیز یہاں آنی چاہیے, ایک وقت کھانا ہو دوسرے ٹائم نہ ہو, ہم پورا اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. کوئی درد ہے کسی کو بتاتے کیا دے, ویسے ہی درد ہے, کوئی تکلیف ہو رہی تو ان کو اسپتال دور ہے جی, اتنا ویسا گڑی کرا علاقہ ویسا ہے, پتہ 10 منٹ سے ٹھیک ہو ویسے, کیونکہ ہمیں وہاں وہ خوراک نہیں مل سکتی جیسی ہمیں ملنی چاہیے. یہ پھل ہیں اور فروٹ ہیں, یہ جس طرح بھی کھانا اچھا ہو ماں کو کھانا چاہیے, نہیں مل سکتا ہمیں.
پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہنے والی اکثر خواتین کو دوران حمل ہونے والی تبدیلیوں اور پیچیدگیوں کے حوالے سے آگہی نہیں ہوتی, جس کے باعث انہیں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں, جس میں سب سے بڑا مسئلہ خوراک سے متعلق ہے. دوران حمل خواتین کو کس قسم کی خوراک کھانا چاہیے, اس حوالے سے ہم نے بات کی پیمز میں موجود گائناکولوجسٹ ڈاکٹر بتول مظہر سے, تو انہوں نے بتایا,
دودھ کی ضرورت ہوتی ہے, کم سے کم 2 گلاس دودھ ضرور وہ پیے. اس کے علاوہ جو بھی موسم کے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, جو انسان افورڈ کر سکے, وہ وائٹمنز کو خاصی حد تک کور کرتے ہیں. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پروٹین, جس کو کہ ہم سب سے بہتر سورس تو چکن ہے, کیما ہے, گوشت ہے, یہ افورڈیبلٹی کے بڑے میجر ایشوز ہیں. تو اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو ہماری دالیں ہیں, لوبیا ہے, مٹر ہے, ان میں طاقت ہوتی ہے, پروٹین ہوتی ہے.
دیہی علاقوں میں وسائل کی عدم دستیابی کے باعث بہت سی عورتوں کے بچے گھروں میں دائیوں کے ہاتھوں پیدا ہوتے ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر بتول کہتی ہیں کہ گھروں میں بچہ پیدا ہونا کوئی خطرناک بات نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ دائی کو اس سے متعلق تمام تر معلومات ہو،
اس گھر میں بچہ پیدا ہو جہاں پہ جو اٹینڈنٹ ہے جو پیدائش کی نگہداشت کر رہا ہے اگر وہ ٹرینڈ ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت گھر میں ڈلیوری کرا سکتی ہے اور یہ عورت گھر کی ڈلیوری کے لیے سیف نہیں ہے، اور پھر گھر کی ڈلیوری میں بھی اگر ٹرینڈ اٹینڈنٹ ہو جس جو کہ آج کل ایل ایچ ویز ہوتی ہیں، کمیونٹی مڈ وائز ہوتی ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں، تو وہ نگہداشت بھی صحیح کر سکتی ہیں، ماں اور بچے کو صحیح وقت پہ دیکھ بھی سکتی ہیں، ڈلیور بھی کر سکتی ہیں، اور کوئی پیچیدگی ہو تو بر وقت اس کو ریفر بھی کر سکتی ہیں۔
دوران حمل ہونے والی پیچیدگیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر بتول بتاتی ہیں،
سب سے خطرناک علامت ہے پیلا پن، یعنی کہ اگر وہ کمزور ہیں، ان کا بات بات پہ سانس چڑھ جاتا ہے، گھر والے بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی رنگت بہت پیلی ہو رہی ہے، آپ کمزور لگ رہی ہیں، تو یہ ایک خون کی کمی کی علامت ہے اور ان کو چاہیے کہ فولاد کی گولیاں لیں اور اگر کسی ہیلتھ پروفیشنل کو دکھائیں۔ دوسری جو ہے وہ بلڈ پریشر کی علامت ہے، اگر خاتون کو سر میں درد ہو یا اس کو بہت زیادہ ورم ہو، اس کی ٹانگیں پھول جائیں، اس کے منہ میں ورم آ جائے، اس کو ہر سر میں درد ہو، اوپر کے پیٹ میں درد ہو، تو یہ سب علامات ہیں بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں کے۔ اگر تو گاؤں میں کوئی ڈاکٹر یا ڈسپینسر ہے تو وہ بلڈ پریشر چیک کرا سکتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر مہینے پریگنسی میں اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں، وزن چیک کرائیں، اور اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے اس کا علاج ہونا چاہیے اور ایسے کیسز گھر پہ نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری چیز ہے صفائی، اگر صفائی کے اصول نہیں فالو ہوں گے تو خاتون کو انفیکشن ہو سکتا ہے دوران زچ کی، اگر خون کا ضیاع ہو جائے یا اور کوئی چوٹ ڈلیوری کے دوران لگے تو اس میں پیپ پڑ جائے یا اس کو خود بخار ہو جائے سیپسس کی وجہ سے، اور یہی پاکستان کی تین کامن کازز ہیں مورٹیلٹی کی ماؤں میں۔
طبی ماہرین دوران حمل عورتوں کو باقاعدگی سے طبی معائنے کا مشورہ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین اپنی خوراک میں دودھ، انڈے، سبزی اور گوشت استعمال کریں تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر۔
نگت پاکستان کے دیہی علاقوں میں خواتین کو جو مسائل درپیش آتے ہیں زچگی کے دوران، وہ تو یقیناً ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ قابو پانا ضروری ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ایک ہلکے پھلکے نوٹ پہ ایک تھوڑی سی معلومات آپ کو دینا چاہوں گی امریکہ کے حوالے سے، کہ جس طرح پاکستان میں گھروں میں بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اب امریکہ میں بھی یہ ٹرینڈ پاپولر ہوتا جا رہا ہے کہ بچے کی پیدائش گھر میں ہو، اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے خاوند کے ساتھ مل کے اب یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ گھر میں ہی بچے کو جنم دیا جائے، کیونکہ ان کو یہ فکر ہے کہ بہت سے بچے ہسپتالوں سے انفیکشن لے کے گھر آتے ہیں اور بعد میں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو وہ گھر میں یہ کام کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے یہاں پہ ٹرینڈ خواتین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اگرچہ یہاں پہ بہت سے ڈاکٹرز اس چیز کو انکریج نہیں کر رہے، وہ اس کو بہت زیادہ نہیں چاہتے کہ فروغ ملے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر گھر میں بچے کو جنم دینے کے دوران کسی بھی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو تو بچے کو اور ماں کو ہسپتال لے جانے میں جو اہم وقت ضائع ہو سکتا ہے اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ پاکستان ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ماں بہت سی تکالیف برداشت کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، اور سبھی جانتے ہیں اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، بہت سے خواب ہوتے ہیں اس کے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں مائیں ہر سال اپنے نومولود بچوں کو مہلک انفیکشنز کے ہاتھوں کھو بیٹھتی ہیں، اور ان کے جو خواب ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ ظاہر ہے کہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ان امراض کا علاج جو بچے اپنے ساتھ انفیکشنز گھر لے کر آتے ہیں، ان کا علاج تو ممکن ہے، لیکن کئی مرتبہ مائیں جانتی ہی نہیں کہ ان کے بچے کو کیا مرض لاحق ہے۔ اس حوالے سے جنوبی ایشیا میں صورتحال خاص طور پر کیسی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی صفیہ کاظم۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق 70 لاکھ نو مولود بچوں کو جان لیوا انفیکشنز ہو جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا علاج بھی نہیں کیا جاتا۔ ان انفیکشنز میں سیپسس یعنی خون میں خرابی، گردن توڑ بخار اور نمونیا شامل ہیں۔ لینسٹ جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نو مولود بچوں کو انفیکشنز زیادہ تر جنوبی ایشیا میں ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 35 لاکھ ہے۔ اس ریسرچ کی نگراں پروفیسر جوائے لون ہیں۔
وہ
کہہ رہی تھی کہ یہ اندازے صرف عدد نہیں ہے، بلکہ ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بچے اس جان لیوا انفیکشنز میں مبتلا ہیں اور وہ کہاں ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ لون کا تعلق لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن اور سیو دا چلڈرن سے ہے۔
We know that almost 3 million newborns die every year, so babies in the first month of life.
وہ کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 30 لاکھ نومولود بچے مر جاتے ہیں، یعنی یہ بچے ایک ماہ کے بھی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہم انفیکشنز کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان نومولود بچوں کے انفیکشنز کی سب سے بڑی وجہ سیپسس ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں نومولود بچوں کے انفیکشنز کے بارے میں اعداد و شمار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے نتیجے میں 46 مختلف اداروں کے 65 سرکردہ محققین کو اس کی ریسرچ کا کام سونپا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ انفیکشنز وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن کے بارے میں معلومات میں اثر نہیں ہے۔ بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشنز کا اینٹی بایوٹک سے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مخدوش ہونے کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے سبب اس کا علاج ہی نہیں کیا جا سکتا۔
Around the world we still have around 40 million babies that are born at home. So these baby haven't had care when they were pregnant.
وہ کہہ رہی ہیں اس وقت پہ دنیا بھر میں 4 کروڑ بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے صاف ستھری جگہ پر نہ پیدا ہونے کے باعث انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہوں۔ بعض عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت گائے اور بھینسوں کے باڑے میں لے جایا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہی انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
An infection in a small baby, maybe they have a low temperature instead of a high temperature. Maybe they just go quiet and feel like an older child would.
وہ کہتی ہیں انفیکشن کی علامات نظر نہیں آتی۔ چھوٹے بچوں کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے بجائے بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا علم نہ تو والدین کو ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں ہوتا۔ لون کہتی ہیں کہ اس پر تحقیق کے بعد اس کی تشخیص اور علاج کے لیے ہیلتھ پروگرام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے اس بارے میں ایک پروگرام تیار کیا ہے جس کا نام ہے ایوری نیو بورن ایکشن پلان، جس پر عمل کرنے کے بعد 2035 تک 1000 نومولود بچوں میں 10 یا اس سے بھی کم اموات ہونے کا امکان ہوگا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، نومولود بچوں میں لگنے والے انفیکشنز کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی۔ یہاں پر ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو گزشتہ سال سیو دا چلڈرن کی جانب سے ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں دوران پیدائش یا پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے، نومولود بچہ، اس کی شرح اموات میں پہلا نمبر ہے، یعنی پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت ہی تشویشناک اور افسوسناک امر ہے، اور اسی طرح ہر سال 20 لاکھ نومولود بچے پاکستان میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نجی اور حکومتی اداروں کو سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی شرع اموات پر قابو پایا جا سکے۔ پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد واپس آ کر کچھ مزید رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس۔ اور رپورٹ میں جانے سے پہلے میں نگت سے پوچھنا چاہوں گی، نگت، آپ کو ہوائی جہاز سے سفر کرنے کا موقع ملا ہے؟
جی بالکل، بہت مرتبہ، بلکہ کچھ دن پہلے ہی میں گئی ہوئی تھی کوئٹہ۔ تو پاکستان میں تو خیر موقع ملتا ہی رہتا ہے، اور باہر بھی ایک دو دفعہ گئی ہوں، تو ہوائی جہاز میں تو موقع ملا ہے، لیکن مجھے ہوائی جہاز کا سفر اچھا نہیں لگتا۔
کیوں اچھا کیوں نہیں لگتا؟
وہ مجھے جب اونچائی پہ ہوتے ہیں نا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے۔
نہیں، بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی۔ اور مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ جہاز کا سفر کیا تھا تو سیدھا امریکہ آنے کے لیے ہی کیا تھا، اور میں اسٹوڈنٹ تھی اس وقت، اور بالکل گھر سے اکیلے، آپ کہیں بندہ نکلے اور زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھے اور سیدھا 24 گھنٹے کا سفر ہو، تو کافی سٹریس بھی ہو جاتی ہے، کافی پریشر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میرے آس پاس جو مسافر تھے بہت اچھے تھے، بہت ہیلپ بھی کی انہوں نے، مجھے سیٹ بیلٹ بند کرنی سکھائی، اور اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دوں جب وہ جہاز میں اگر پہلی بار بیٹھ رہے ہیں۔ اور جہاز کا سفر یہ ہے کہ مجھے اونچائی پہ اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن جب وہ ٹربیولنس ہوتی ہے، یعنی تھوڑے جھٹکے لگنے لگتے ہیں، تب میری کافی جان نکلتی ہے، اور تب میں کافی جو دعائیں مجھے یاد ہیں وہ میں سب کی سب پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں۔
میرے ساتھ خود یہی ہوتا ہے، جب لینڈنگ کر رہے ہوتے تب میرا دل بہت ہی زیادہ دھک دھک کرتا ہے، اس کے علاوہ جب ہم اڑ رہے ہوتے تب میرا دل بہت دھک دھک کرتا ہے۔ اور اس کی جہاز میں بیٹھنے سے ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ 2 جہاز کے حادثے جو ہوئے تھے، ان میں سے ایک میں تو میرے کچھ رشتے دار بھی تھے، تو وہ صورتحال ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد سے مجھے کافی ڈر لگا رہتا ہے، اور میں کوشش ہو کہ جہاز میں سفر نہ کریں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ باہر جانا ہو یا کہیں دور جانا ہو تو جہاز کا سفر ضروری بھی ہوتا ہے۔
بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اور انفیکٹ پچھلے سال میں جو ملیشین ایئر لائنز کے بیچ دو جہازوں کا جو حادثہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی ایئر ایشیا کا حادثہ ہوا, تو یقیناً جو لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں اور جن کی یہ ضرورت ہے ان کے دل میں تھوڑا سا کھٹکا تو ضرور پیدا ہوتا ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہر سال ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں, اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی امریکی کمپنی بوئنگ کے بنائے ہوئے جہازوں میں اپنی منزل تک پہنچتی ہے. اور یہ کمپنی جو اب تک آپ لوگوں کو فضا میں لے کے جا رہی تھی, اب اپنے پر خلا میں بھی پھیلانے والی ہے, کیونکہ امریکی خلائی ادارہ ناسا جو اپنے خلا بازوں کو پہلے اپنے بل پر خلا میں بھیجتا تھا, اب اس کام کے لیے کمرشل کمپنیوں کا سہارا لے گا. اور اس میں مدد اس کو ملنے والی ہے بوئنگ کی. اس بارے میں کچھ مزید دلچسپ معلومات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل, آئیے سنتے ہیں.
طیارہ ساز کمپنی بوئنگ پہلی ایسی تجارتی کمپنی ہوگی جو امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلا نوردوں کو لے کر خلا میں جائے گی. امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بوئنگ اور ایک دوسری کمپنی اسپیس ایکس خلابازوں کو خلائی سفر کی سہولت فراہم کریں گی. سن 2011 میں خلائی جہازوں کے مشن کے اختتام کے بعد ناسا نے مدار میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسائی کے لیے ان دو کمپنیوں سے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے. گزشتہ سال ستمبر میں عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ناسا نے بوئنگ کے لیے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر جبکہ اسپیس ایکس کے لیے 2 ارب 60 کروڑ ڈالر کا اعلان کیا تھا. تاہم خلائی شٹل کی طرز پر ڈریم چیزر نامی ایک جہاز تیار کرنے والی کمپنی سیئر این واڈا کی طرف سے بعض قانونی معاملات کے باعث دو کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں. ہیوسٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ناسا کی عہدیدار کیتھی لائڈرز نے بتایا کہ ناسا کے خلانوردوں کو لے جانے کے دو مشن سب سے پہلے بوئنگ کمپنی سر انجام دے گی, کیونکہ اس نے اب تک اس ضمن میں دو اہداف حاصل کر لیے ہیں جبکہ اسپیس ایکس تاحال ایک ہی سنگے میل عبور کر سکی ہے. بوئنگ کمپنی کے نائب صدر اور کمپنی کے خلائی امور کے جنرل مینیجر جان ایلبن کا کہنا ہے کہ ناسا کا ایک خلاباز اور بوئنگ کا ایک پائلٹ تجرباتی طور پر جولائی سن 2017 میں کریو اسپیس ٹرانسپورٹیشن یعنی CST-100 کے ذریعے یہ سفر طے کریں گے. ان کے بقول اس تجرباتی مشن کے بعد دسمبر سن 2017 میں پہلا باضابطہ تجارتی مشن خلا میں جائے گا. اسپیس ایکس ڈریگن کریو نامی جہاز کو بہتر بنا کر سن 2016 میں بغیر کسی سوار کے خلا میں بھیجا جائے گا. اس کا منصوبہ ہے کہ یہ سن 2017 میں اس جہاز پر کسی انسان کو سوار کر کے خلا میں جائے, تاہم اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. کیلیفورنیا میں قائم اسپیس ایکس سن 2012 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آلات اور دیگر ساز و سامان پہنچا کر تجارتی بنیادوں پر خلا میں سفر کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی تھی. امریکہ کا خلائی شٹل کا 30 سالہ پروگرام سن 2011 میں ختم ہو گیا تھا, جس کے بعد اسے خلائی مشن کے لیے روسی خلائی کیپسول سویس پر انحصار کرنا پڑا, جس میں ایک خلاباز کے سفر کے لیے اسے 7 کروڑ ڈالر ادا کرنا ہوتے تھے. امریکہ کی اس نئی تجارتی خلائی صنعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد سفر کے اخراجات قدرے کم ہو جائیں گے, اور اولاً ایک خلاباز کے سفر کی قیمت 5 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہوگی. ناسا کے انتظامی عہدیدار چارلز بولڈن کہتے ہیں کہ نجی طور پر زمین کے مدار میں کامیابی سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ سن 2024 تک مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کے اپنے مشن پر توجہ دے سکے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی رپورٹ آپ نے سنی, لیکن یہاں میں یہ کلیئر کرتے چلوں کہ بوئنگ آپ کو جہازوں میں ہی لے کے جائے گا ادھر ادھر, لیکن یہ صرف خلائی پروگرام کے لیے شٹل ہے. بہرحال یہ بات بھی ہے کہ اب کچھ کمپنیز ہیں جو لوگوں کو خلا میں ٹوریزم کی فیسلٹی بھی مہیا کر رہی ہیں, اس کے لیے ہزاروں ڈالر چاہیے, تو ابھی سے آپ تھوڑی بچت کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے نگت اگلے کچھ سالوں میں آپ اتنے پیسے بچا لیں کہ آپ کمرشل طور پہ خلا میں جا سکیں. لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز بتاتے چلوں کہ جب صدر اوباما نے امریکہ کا خلائی شٹل کا پروگرام ختم کیا جس میں خلابازوں کو خلا میں لے جایا جا رہا تھا, تو بہت سے ایسے جو ایسٹروناٹس تھے جنہوں نے مختلف پچھلے پروگرامز میں حصہ لیا تھا, اور خاص طور پہ جو چاند پہ قدم رکھنے والے ایسٹروناٹس تھے, انہوں نے اس پر کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے عالمی سطح پہ خلائی ریس میں جو اپنا مقام بنایا تھا وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ اگر وہ رشیا کی ہیلپ لے گا، روس کی ہیلپ لے گا خلا میں جانے کے لیے، تو ایک طرح سے جو جیت اس نے حاصل کی تھی اس میں کچھ کمی سی آ جائے گی. لیکن اب یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے امریکی خلائی ادارہ ناسا امریکی کمپنیوں کی ہی مدد حاصل کرے گا، تو امید ہے کہ وہ ایسٹرونٹس، وہ خلا باز جو اس بات سے ناراض تھے کہ امریکہ روس کی مدد لے رہا ہے، وہ شاید خوش ہو جائیں. اور یہاں پہ لوگوں کی یقیناً یہ ایک خواہش ہے جو ناسا میں کام کرتے ہیں کہ نئی نسل اس شعبے کی طرف آئے، وہ اس میں انٹرسٹ لے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ ہی اس شعبے میں اپنی لیڈرشپ قائم رکھے گا تب ہی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پروگرام میں دلچسپی لیں گی اور امریکہ کی خلائی ریس میں برتری کو قائم رکھیں گی.
جی بالکل. اب خلا کے بعد دوبارہ سے زمین کا رخ کرتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے سارا؟
زبردست بالکل. میں تو کسی بھی کھانے پینے کی باتیں کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں.
میرا خود یہی حال ہے. تو پہلے آپ بتائیں کہ آپ سردیوں میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے کوئی مشروبات استعمال کرتی ہیں؟
بہت زیادہ نہیں، کیونکہ چائے کا مجھے زیادہ شوق نہیں ہے اور کافی میں کبھی کبھی پی لیتی ہوں. تو زیادہ تو آپ کہہ لیں کہ بس مشروبات کے بجائے سویٹر موزوں سے میں گزارا کرتی ہوں، لیکن میرے گھر میں بہت پی جاتی ہے چائے. باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو بہت گرم رکھتے ہیں، میں بس ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں.
تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے سردیوں میں کچھ زیادہ وہ نہیں کرتی، چینج نہیں کرتی اپنے کھانے پینے کے عادات؟
بہت زیادہ ہو نہیں پاتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کھانا پینا ہوگا وہ مجھے خود ہی بنانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے
نہ ہی بناؤں،
میں سویٹر پہنوں، موزے پہنوں اور چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ اگر میں نے کچھ بھی کھانا پینا ہوا تو وہ کوئی اور تو بنا کے دے گا نہیں.
چلے یہ تو پھر آپ کے ساتھ جاتی ہے، اگر آپ پاکستان آئے تو یہاں پہ تو آپ کو گھر والے بنا کے دے دیں گے، لیکن وہاں پہ آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو چلیں خیر آپ گزارا کر لیں. اگر ویسے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بھی کوئی کافی اور سوپ پینے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے، لیکن چائے کا ایک بڑا اور گرما گرم کپ ضرور پیتی ہوں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار یخنی کا استعمال کر لیتی ہوں، اور زیادہ مجھے بھی کوئی زیادہ مشروبات، گرم مشروبات اتنی اچھی نہیں لگتی. اور اگر ویسے یہاں پہ اگر بات کریں پاکستان کی، تو لوگوں کی عادات موسم کے حوالے سے چینج ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی عادات بھی وہ اپنی تبدیل کر لیتے ہیں. سردیوں میں لوگ زیادہ تر گرم مشروبات پیتے ہیں، اور اگر ہم گرمیوں کی بات کریں تو گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ٹھنڈی مشروبات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے. ہماری رپورٹر ہیں صالحہ گل، انہوں نے بھی اسلام آباد کے ایک بازار کا رخ کیا اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں سے ان کے پسندیدہ گرم مشروبات کے حوالے سے پوچھا اور ان کا کیا کہنا تھا، یہ انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں.
سردیاں ملک میں اکیلی نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ مختلف لوازمات بھی لاتی ہیں. سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرم مشروبات کے استعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ جسم کو گرم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے گرم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. سردیوں میں کافی، دودھ پتی، کشمیری چائے اور سوپ شوق سے پیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کون سوپ پینا پسند کرتے ہیں؟ اس لیے سورج ڈھلتے ہی سوپ کے ٹھیلوں اور دکانوں پر سوپ خریدنے والوں کا رش لگ جاتا ہے جو رات گئے تک جاری رہتا ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک کی ٹیم نے بھی ایک سرد شام میں اسلام آباد کے ایک بازار کا رخ کیا اور وہاں موجود لوگوں سے ان کے پسندیدہ گرم مشروبات کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی.
ٹھنڈ لگتی ہے اس وجہ سے سوپ ہیں تو سردی وغیرہ کم لگتی ہے.
سوپ، یخنی اور کافی اپنے بدن کو گرم رکھنے کے لیے، ٹھنڈی ہوتی ہے اس لیے.
قہوہ زیادہ استعمال کرتی ہوں، سن بھی ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے.
سردی سے بچنے کے لیے قہوہ اور سوپ استعمال کرتا ہوں.
سردیوں میں ہم لوگ زیادہ تر دودھ، قہوہ، گرین ٹی، لسی، کیونکہ سردیوں میں بس موسٹلی یہ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، پانی کے انٹیک بہت کم ہوتے. کھانے کے لیے اگر ہم یہ چیز لے لیں گے تو ہیلدی فوڈ بھی ہے، اسپیشلی ہمارے گاؤں کی سائڈ پہ، تو میرے خیال سے دیٹس کوائٹ ہیلدی فوڈ فار اس.
سردی میں جیسے کہ ہم لوگ کافی یوز کرتے ہیں زیادہ تر، اور قہوہ وغیرہ یہی چیزیں یوز کی جاتی ہیں کیونکہ اس سے ہمیں گرماہٹ ملتی ہے، کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے.
سردیوں میں موسٹ پروبیبلی ہے کہ چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرم مشروبات یوز کیے جاتے ہیں، کافی ہے، سوپ ہے، چائے ہے بہت مزے کی.
جی سردی بگانے کے لیے یہ بیسٹ ہوتی ہے، سوپ ہو گیا، انڈا ہو گیا، یہ یخنی ہوگی، سبز چائے ہوگی، اس طرح کی چیزیں.
کافی پیتا ہوں، سردی ہوتی ہے سوپ بھی پیتا ہوں اور چائے بھی پیتا ہوں.
سردی میں پینے میں جی سوپ مسئلہ کا ٹھیک ہوتا ہے، وہ دو جلیبی، گرم چیزیں انسان کو پینی چاہیے سردیوں میں.
سردیوں کے لیے یہ سوپ، کافی وغیرہ ہو گئی، کشمیری چائے ہو گئی، گرین چائے بھی سردیوں کے لیے بہترین چیز ہے. یہ زخمی وغیرہ ہو گئی مرغی کی، جناب توانائی بچاتی ہے جسم کو، سردی نہیں لگنے دیتی، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں.
سردیوں میں ہم یوز کرتے ہیں چکن بون سوپ ہو گیا، کافی ہو گئی، چائے ہو گئی. جیسے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کول ویدر ہے، یہ سب پئیں گے تو آپ کو بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، سردی کم فیل ہوتی ہے آپ کو. اور انجوائے بھی کرتے ہیں موسم کو.
ایک تو سوپ یوزلی یوز کرتا ہوں, دوسرا میں جم سے واپس آنے کے بعد دودھ اور دودھ میں انڈا کشمیری چائے شوق سے پیتا ہوں. کشمیری چائے میں میں نے خود پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں دیکھے.
سردیوں میں گرم مشروبات جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں, اس لیے لوگ اپنی استعداد کے مطابق گرم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے صالحہ گل.
بہت ہی مزے کی رپورٹ تھی نگہت, اور اتنا مجھے رپورٹ سن کے یہ ضرور یاد آیا کہ واقعی سوپ مجھے بھی بہت پسند ہے, اور میں بھی کبھی کبھی کوشش کرتی ہوں کہ چلیں بنا ہی لوں سوپ. لیکن رپورٹ میں مجھے سب سے زیادہ مزہ اس بچے کی بات سن کے آیا کہ میں چائے بھی پیتا ہوں, میں کافی بھی پیتا ہوں, اور اس نے اتنے اس کی جو آواز میں جو خوشی تھی اس سے مجھے بھی بہت مزہ آیا. اور میں نے دل میں یہی سوچا کہ یہ سب کچھ اس لیے پیتا ہے کیونکہ اس کی امی اس کو بنا دیتی ہیں. میری امی میرے پاس ہو تو وہ مجھے بھی بنا دیں گی, تو میں بھی پھر اسی طرح خوشی خوشی سب کو بتاؤں گی کہ میں چائے بھی پیتی ہوں اور سوپ بھی پیتی ہوں. لیکن جیسے کہ رپورٹ میں سنا, لوگوں سے مختلف مشروبات لوگ استعمال کرتے ہیں, اور جیسے بھی گرم رہیں, جس طرح سے بھی انجوائے کر سکے یہ موسم, اس کو ضرور انجوائے کریں. کیونکہ پاکستان میں تو ویسے بھی بہت زیادہ لمبی نہیں چلتی سردی, لیکن واشنگٹن ڈی سی میں جب تک سردی ختم ہوتی ہے تب تک ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ختم ہو جائے, اب تھک گئے ہیں اس موسم سے.
بالکل, سردیوں میں تو یہی حال ہوتا ہے. اگر ہم جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ گرم مشروبات کی, تو ایک دو چیزیں میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو باہر جو ٹھیلوں پہ اور چھوٹی چھوٹی شاپس پہ جو مشروبات بکتی ہیں ان میں کافی زیادہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور یہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں تیار ہوتی. تو لوگوں سے, میں اپنے سننے والوں سے یہی کہوں گی کہ وہ جب بھی ان مشروبات کو پینے جائیں تو ضرور دیکھیں کہ وہاں پہ صفائی ہوئی ہے یا نہیں, یا صاف ستھری اشیاء کھائیں, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں اور آپ کا ایکسٹرا خرچہ بڑھ جاتا ہے. تارک, کیا کہیں گے آپ؟
بالکل, اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں, اور جو لوگ یہ چیزیں فروخت بھی کر رہے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ جناب صحت کا لوگوں کی خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ کا بنایا ہوا کھانا کھا کے یا آپ کی بنائی ہوئی کوئی مشروب پی کے لوگوں کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بالکل ایسی چیزیں فروخت کرتے ہیں جو مزے کی بھی ہوتی ہیں اور صحت بخش بھی ہوتی ہیں, اور لوگوں کی طبیعت ان کے استعمال کرنے کے بعد بھی اچھی رہتی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے, موسم کو انجوائے کریں اور سیف طریقے سے انجوائے کریں, بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں.
جی بالکل, اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ سردیوں میں کیا پینا پسند کرتے ہیں, اپنے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں. اور ہمیں اس کے لیے بتانے کے لیے طریقہ مختلف ہے. ایک طریقہ تو ہے خط لکھنے کا, جو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں پروگرام سدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد پر. اس کے علاوہ جو ای میل ہے اور ساتھ میں آپ فیس بک پر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, اس کی تفصیل آپ کو سارا بتائیں گے.
بالکل, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, فیس بک کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی مزے کا مشروب پیا ہے ان دنوں میں تو اس کی جناب تصویر لیجئے اور اپنے گرما گرم چائے کے کپ یا سوپ کے پیالے کی تصویر ہمیں بھی بھیجیے, ہم اس کو دیکھ کے ہی گرمی محسوس کریں گے اور خوش ہوں گے. تو ای میل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لکھیے sejradio@voanews.com پر, اور اگر آپ فیس بک کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر, اور ہم اس پیج کو مسلسل دیکھتے ہیں. اور آپ نے جب بھی کامنٹ کیے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر کچھ پروگرامز کے بعد آپ کے کامنٹس کو اپنے شو میں شامل کریں, لہٰذا آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اگر آپ کسی خاص موضوع پہ رپورٹ سننا چاہتے ہیں یا کوئی خبر ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے, آپ کی رائے ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے اور آپ کی فیڈ بیک بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے.
جی بالکل سارا, اگر اس کے علاوہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام مس کیا ہے اور آپ دوبارہ سے سننا چاہتے ہیں تو آپ جائیے ہماری ویب سائٹس پر rnn.fm اور urduvoa.com پر, اور وہاں جا کے ہمارے پرانے تمام پروگرامز بھی آپ دوبارہ سن سکتے ہیں, اور فریش پروگرامز ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں ہم ان پر اپلوڈ کرتے ہیں, اور آپ بار بار سنیے اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے آپ سے اجازت, اگلے ہفتے کچھ نئی دلچسپ رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے وائس آف امریکہ سے اپنی میزبان سارا زمان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پنجاب اور ثقافت, بالی ووڈ فلموں کا اہم جز, تفصیلات فکر و فن میں.
امبر ہے تھا ترتی وسدی
ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੱਸਦੀ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ
ਦੇਸ ਸਰਸੋਂ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ पीले पीले खेतों में दिलों को छू लेने वाले रोमांटिक गीत हों या नजरों की आखिरी हदों को छूते सरसब्ज और घने बागात में बजती सुरीली ताने, ट्रैक्टर पर बैसाखी के नगमे बिखरे हों या फसलों में चलते हल और राहट की दिलकश आवाजें, आपको हर अदा हर अंदाज से महसूस हो जाएगा कि ये बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाने वाला पंजाब का पस मंजर है।
धरती सुनहरी अंबर नीला सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा
देश। सही आदाद शुमार में शायद कभी भी ये बताना मुमकिन ना हो कि पहली मर्तबा पंजाब का पस मंजर किस फिल्म और किस गीत में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन पहले रोज से लेकर मौजूदा दौर की फिल्म सन ऑफ सरदार तक की तमाम फिल्मों तक पंजाब फिल्मों की ऐसी जरूरत बना हुआ है जिसका मजा कभी फीका नहीं पड़ा।
चक चांद लागे रे, हार्ट बीट फास्ट भागे रे, तेरा फोटो दिल दे अंदर दिल चीर के दिखाऊं, मेरी आन बाण जान सब तुझ पे लुटाऊं, तू कमाल दी कोड़ी तनु।
शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा में यश चोपड़ा ने पंजाब का माहौल दिखाकर सरहद पार इश्क का क्लासिक कल्चर पेश करके न सिर्फ दिलों को लूट लिया बल्कि हिंदी फिल्मों में यूरोप के घिसे पिटे पस मंजर का रिवाज भी खत्म कर दिया। अब जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स स्विट्जरलैंड और लंदन की गलियों में गीत पिक्चराइज करने पर करोड़ों रुपए का जर मुबादला खर्च करते थे, इसकी कमी पंजाब के पस मंजर ने दूर कर दी। फिल्म मेकर्स के लिए पंजाब और चंडीगढ़ ज्यादा दिलचस्पी का बायस हैं। इसीलिए पंजाब में फिल्मों की शूटिंग मामूल बनती जा रही है। गुज़श्ता 5 वर्षों में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार समेत कौन सा ऐसा मेगा स्टार है जिसने चंडीगढ़ और पंजाब के करीबी इलाके में आकर शूटिंग न कराई हो। इनमें से कई फनकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दो बार नहीं कई कई बार पंजाब में शूटिंग रखी है।
आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया।
हीरोइंस की बात करें तो करीना कपूर, कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, प्रीति जिंटा और सोनम कपूर के अलावा बहुत सी हीरोइन ने पंजाब के दरिया और खेत खलियान देखे हैं। सलमान खान की बॉडीगार्ड, शाहिद कपूर की मौसम, दिल बोले हड़िप्पा, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, इमरान खान की मेरे ब्रदर की दुल्हन, फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग, मेरे डैड की मारुति, रंग दे बसंती, आजकल और बेशरम चंडीगढ़, पटियाला और पंजाब के ही दीगर शहरों में शूट की गई हैं। इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔